بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اور وہی خدا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن کیا اور چاند کی منزلیں مقرر کی، اس لیے کہ تم چاند اور سورج سے سالوں کا شمار اور دنوں اور مہینوں کا حساب کر لو. اللہ نے یہ سب حکمت کے ساتھ بنایا ہے، وہ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے. بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے رات اور دن کے آگے پیچھے آنے اور جانے میں، اور اللہ نے جو چیزیں آسمان اور زمین میں بنائی، خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے اس کی قدرت اور وحدانیت کی جو ڈرتے ہیں اللہ سے. سورہ یونس کی 11ویں پارے میں آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے پڑھی. آج کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ہوا سے اپنی اس آیت کو شروع فرمایا. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اس سورت کے شروع میں شرک کی نفی کے لیے 11 عقلی دلائل بیان فرمائے، ان میں سے دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے. جب سورت کو شروع کیا سو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ربکم، اور اسی آیت کے اخیر میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے اور یہی اللہ تمہارا رب ہے. فعبدو، اس کی عبادت کرو. اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہی اللہ، وہی ذات جس نے سورج کو ضیا اور چاند کو نور بنایا. یہاں سورج کے لیے لفظ ضیا کو استعمال فرمایا اور چاند کے لیے نور کو استعمال فرمایا. عرب کے لغتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کی روشنی اپنے آپ کی ہو اس کے لیے لفظ دیا کا لفظ ہے، اور جو کسی سے روشنی لے کر روشنی دیتا ہو، سمجھ میں آتی ہے بات، کسی سے روشنی لیں پھر دوسروں کو روشنی پہنچائیں اس کو عربی میں نور کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. ضیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی گیون از اون لائٹ، کسی سے لے کر نہیں. اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سورج کو میں نے روشنی خود عطا کر دی ہے، لیکن چاند اور ستارے ان کو روشنی نہیں دی، وہ سورج سے روشنی حاصل کر کے قوم کو روشنی دیتے ہیں. اس لیے سورج کے لیے ضیا کا لفظ ہے اور چاند کے لیے نور کا لفظ ہے. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور بات اس سے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کلام اللہ کا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ان لیٹرڈ تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ سورج کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے اور چاند کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یوں کہتے تھے پہلے زمانے میں کہ نبی یہ باتیں اگلے زمانوں کی بیان کرتے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی یہ باتیں ہیں، یا کہیں سے نقل کر کے بیان کر دیتے ہیں، قرآن کے ایک ایک الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل۔ اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ، اب بعض سکولرز فرماتے ہیں اس سے مراد چاند کی منزل بنائی ہے۔ چاند کی کتنی منزل ہے؟ سٹیپس ہے 28 ہے، کبھی 29 ہوتی ہے، 28 ہو تو پھر اس صورت میں 29 میں چاند نیا نظر آ جاتا ہے، 29 ختم ہوتی ہے، تو ایک دن وہ چاند غائب رہتا، انسن رہتا ہے، اور اگر 29 ہے، 30 میں چاند مکمل مہینہ پورا ہوا، تو دو دن چاند غائب رہتا ہے، تو 28 ہو تو ایک دن چاند جو ہے غائب رہتا ہے، اور 29 کا روز مہینہ ہو تو کیا دو دن غائب رہتے ہیں، تب 29 کا ہو تو سمجھیں گے کہ یہ 30 دن اسلامک لی پورے ہو گئے، 28 ہے اس کی منزل تو سمجھیں گے کہ یہ مہینہ 29 کا ہے، 38 کا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے چاند کی منزلیں ہیں، اور اس چاند پر، ان منزلوں پر لوگ جاتے ہیں، اس پر جو چیزیں ہیں وہاں کچھ نہیں، ہر آدمی اپنی چیز لے کر جاتا ہے، کھانا پینا پانی وغیرہ، ورنہ یہ ایک عجیب جگہ ہے۔ لیکن سورج پر کوئی نہیں، اس کی روشنی، اس کی جو گرمی ہے اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آئے گا، آپ دیکھو گے، ابھی تو شروع ہو گیا کہ یہ ہیٹنگ جو ہے آپ کا چل رہا ہے گیس سے، اب آپ دیکھ رہے ہیں سولر لائٹ، یہ کس کی روشنی سے چل رہی ہے؟ یہ گرمی کس کی ہے؟ سورج کی گرمی ہے۔ ایک وقت آئے گا گھر میں کھانا بھی پکے گا اسی گرمی سے، سورج کی گرمی، سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ چاند خود روشنی لیتا ہے سورج سے، ستارے روشنی لیتے ہیں سورج سے، ستاروں پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بعض سائنس کا کہنا ہے ہم مریخ جو ستارے کا نام ہے اس پر پہنچے ہیں، لیکن بعض ستارے اتنے اونچے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اتنے اونچے ہیں کہ وہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی ستارے پر پہنچنے کے لیے کبھی 2 سال لگتے ہیں بائی پلین، یعنی 2 سال، کبھی 3 سال، اتنے اتنے اونچے ستارے اللہ نے بنائے ہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ قدرت ہے خدا کی، نشانیاں ہیں، پتا ہے۔ فرمایا وقدرہ منازل، اگر چاند کے حساب نے تو چاند، اور اگر اس کی ضمیر سورج کی طرف جاتی ہے تو مطلب ہوتا ہے سورج کی منزل 307 ہے، 360 اس کی منزل ہے، سٹیپس ہے، اس لیے اپنی منزل کو بدلتا رہا، اگر نہ بدلے، گرمی ہی گرمی رہے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھنڈی ہی ٹھنڈی رہے، اس لیے 307 میں روٹنگ بدلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی منزل بدلتی ہے، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی ہوا، کبھی کیا، کبھی کیا۔ یہ سورج کی 307 منزل ہے، بخاری شریف کی احادیث میں مشکل ترین روایت، سب سے زیادہ مشکل حدیث، جیسے بعض مرتبہ قرآن کی بعض جگہ تفسیر مشکل ہوتی ہے، احادیث میں بخاری شریف کی صحیح روایت کہ سورج طلوع ہوتا ہے، پھر شام میں سن سیٹ ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے سامنے عرش کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے. اگر اللہ کہے طلوع ہو جاؤ تو وہ طلوع ہوتا ہے دوسرے دن. اللہ اس کو حکم کرتے رہیں گے. ایک دن آئے گا وہ اللہ سے پوچھے گا کہ میں جاؤں اپنی روٹین پر, تو اللہ منع فرمائیں گے کہ آج اس طرف سے نہیں مغرب کی طرف سے نکلنا ہے. مشرق سے نکلتا ہے نا, ایک دن آئے گا کدھر سے نکلے گا, مغرب کی طرف سے. اب یہ وہ دین ہوگا کہ اس وقت کسی کی توبہ اب قبول نہیں کی جائے گی. یہ دین بھی آئے گا کہ سورج الٹا نکلے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوال کوشچن ہے, وہ کوشچن آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا. اگر یہاں غروب ہوا تو ابھی تو سورج نظر آتا ہے کینیڈا میں, جی وہاں دوپہر ہوئی ہے, یہاں تو غروب ہو گیا لیکن وہاں تو ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو غروب ہی نہیں ہوا تو سجدہ کب کرے گا؟ جی مشکل ترین حدیث. اس پر سوالات, اس پر بالتفصیل ہم آگے کلام کریں گے. جہاں پر سورج کا ذکر آتا ہے سورت یاسین شریف میں اور اس سے پہلے بھی کہ سورج سجدہ کرتے ہیں, ستارے سجدہ کرتے ہیں, چاند سجدہ کرتے ہیں اور درخت کے لیے. لیکن آپ کے ذہن میں میں نے ایک بات ڈالی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وہ جس طرح بھی سجدہ کرتا ہو. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں سجدے سے مراد یہاں یہاں کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے تجھے یہ کام کرنا ہے, تو روزانہ اپنی اطاعت اللہ کی اطاعت کو بجا لاتا ہے. یہی سجدہ مراد ہے کہ وہ بالکل بھی ایک ڈگری پیچھے نہیں ایک ڈگری آگے نہیں. اگر اس طرح گڑبڑ ہو جائے گی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. جس طرح اللہ نے ایک بار حکم دے دیا ہے وہ چلتا رہتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. گویا اللہ کے حکم کی طرف مکمل متوجہ ہے. جب ایک دن وہ حکم آئے گا اب تمہیں اپنی اپوزٹ سائڈ سے چلنا ہے, تب ان کو حکم دیا جائے گا, وہ الٹا نکلے گا مغرب کی طرف سے. چاہے جہاں کہیں بھی سورج پوری دنیا میں نکلتا ہے گویا اللہ کے حکم سے اپنی روٹین پر چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں یو کے میں غروب ہو گیا تو کینیڈا میں اب سورج نہیں ہوگا, وہاں پہ فوراً رات ہو جائے گی. نہیں, وہاں اس کے حساب سے. گویا یہ اللہ کا حکم ہے, سورج تمہیں جب تک میں نہ کہوں وہاں تک اپنے حکم پر چلتے رہنا ہے جہاں کہیں بھی ہو. یہ حکم ہے اللہ کا. اسی لیے قرآن کریم کے بلکہ حدیث میں نے گزشتہ ہفتے میں نے سمجھائی تھی حدیث کہ اگر سورج اور چاند, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر یہ چاند یہ سورج اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر کیا ہوگا, تو اللہ پاک نے سرکار کی حدیث ہے فرمایا ایک ایسا جانور پیدا فرمایا ہے کہ وہ جانور سورج کو بھی کھا سکتا ہے, زمین کو بھی کھا سکتا ہے, آسمان کو بھی, جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے. اب وہ اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی اتنا بڑا چاند اور ستارے, تو وہ جانور کتنا بڑا ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کسی اللہ کی چراگاہ میں چرتا ہے, اللہ ہی اس کو جانتا ہے, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت, اس پر یقین رکھنا پڑے گا. فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِل. اب یہ چاند اور سورج نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سورت رحمان میں بھی ہے الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند ہم نے بنایا تاکہ تم گنتی کاؤنٹ کرو کہ آج ایک دن ہوا, دو دن ہوئے, مہینہ ہوا, ہفتہ ہوا, مہینہ ہوا, سال ہوا. اگر سورج بھی نہ ہو چاند بھی سال, کہ میں نے اس کو کیوں بنایا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ, تاکہ تم گنو سال کی گنتی, کتنے سال ہوئے, کتنے مہینے ہوئے, کتنے دن ہوئے وغیرہ. والحساب, اور مہینوں کا حساب کرو, کتنے مہینے ہوئے تو ایک سال, کتنے سال ہوئے, اس طرح یہ اللہ نے بنایا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ پاک نے یہ جو بنایا ہے حق کے ساتھ بنایا. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللیل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، جگہ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کی جگہ میں پہنچے یعنی چاند کا وقت لے لے، اور چاند کی مجال نہیں کہ سورج کے ٹائم پر نکلے. اللہ کہہ رہے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور فرمایا وللیل سابق النهار، رات کی مجال نہیں دن میں نکلے اور دن کی مجال نہیں رات میں نکلے. اللہ کا جو حکم ہے وہی حکم ہے، یہی حکم. ذالک تقدیر العزیز العلیم، جہاں دوسری جگہ فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ نے جیسا کہا ویسا ہی، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بالکل ایک منٹ کے لیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. اب حق کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ دخان میں اس آیت کو وہاں بالتفصیل سمجھایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا فرمایا؟ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو کھیل کے لیے نہیں بنایا. عجیب، کھیل کے لیے نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو بنایا ہے حق کے ساتھ. اکثر ولکن اکثرہم لا یعلمون، لوگوں کو پتا نہیں خدا کی قدرت کا. گویا اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے جو سورج اور چاند اور ستارے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی نہیں بنائی ہے، بیکار نہیں بنائی، کھیل کود کے لیے نہیں بنائی کہ سورج نکلتا غائب ہوا یہ ہوا، نہیں نہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، قدرت ہے، قدرت ہے. ورنہ ایک سورج کی گرمی اگر ظاہر ہو جائیں لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، اس کے پیچھے، یہاں تک کہ سمندروں پر جاؤ ویوز آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کتنے فاسٹ آتے ہیں پھر سلو ہو جاتے ہیں. ابن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمندر کے کناروں پر بھی اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ یہ تباہ و برباد نہ کر دے لوگوں کو. ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے، ہر چیز پر. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس لیے حدیث میں سرکار نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، آسمان کو، زمین کو، سب کچھ تمہارے لیے، اور تم کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آخرت کے لیے تمہیں اللہ کا کام کرنا ہے، تم اللہ کے بنو گے، ساری چیز تمہاری خدمت. لیکن آج الٹا ہو گیا، وہ ہمارے خادم ہیں، ہم مخدوم ہیں، آج ہم ان کے خادم بن گئے. کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سمندر کی پوجا کرتا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے، کوئی کس کی آگ کی پوجا کرتا ہے. اللہ تو فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور تم کو اللہ کے لیے بنایا، اور تم ان کی پرستش میں لگ گئے جو تمہارے خادم ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات، عجیب ترجمہ کیا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے ترجمہ لیے بغیر رہا نہیں جاتا. سب سے پہلے ترجمہ قرآن اردو میں لکھنے والے شاہ عبد القادر صاحب ہیں، فرماتے ہیں یفصل الآیات، آیات کے بے شمار میننگ ہوتے ہیں قرآن کی، آیات، نشانیاں، معجزات، لیکن شاہ عبد القادر نے ترجمہ فرمایا رحمہ اللہ نے آیات کا، فرمایا یہ سب ایڈریس ہے، پتا ہے اللہ کو پہچاننے کے۔ فصل الآیات لقومی یعلمون، جنہیں عقل ہے، نالج ہے، ان لوگوں کے لیے یہ پتا ہے، مجھے پتا نہیں کہ فلاں کا گھر کہاں ہے تو مجھے ایڈریس تلاش کرنا پڑتا ہے، تب جب تم اس کے سیا کو میں نے پیدا کیا، ان کو دیکھ کر تم اللہ کا پتا لگاؤ کہ کوئی خالق ہے۔ یہ ترجمہ کیا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے، عجیب ترجمہ، فرمایا یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا تاکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اتنا بڑا، کئی زمانوں سے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آسمان بنا ہوا ہے، زمین بنی ہوئی ہے، سورج چل رہا ہے سالوں سالوں جب سے پیدا ہوا، چاند ہے، دیکھو کوئی اللہ کی فرمانی نہیں کرتا، یہ فرما بردار ہے اللہ کے، تو ہم جس کو ہمارے لیے بنایا اور جس ذات نے بنایا اس ذات کے ہم کیوں فرما بردار نہ بن جائیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ فصل الآیات لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کون عبرت حاصل کرے گا سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، کون؟ جی اس لیے کہ شیطان نے پرایا ہے غیر مسلموں کو، بس کھانا پینا مر جانا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ ریزریکشن ہے ہی نہیں، ختم، آدمی ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کچھ نہیں، اب ہے ہی نہیں، اس لیے وہ دنیا میں دیکھو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، پابند ہے نا وہ، جیسے آدمی جیل کے اندر پابند ہوتا ہے، فلا وقت میں یہاں جانا، یہاں جانا، یہاں رہنا، یہاں رہنا، ادھر ادھر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے، ہم بھی اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ حرام یہ حلال، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ہم سب جکڑے ہوئے اللہ کے حکم میں۔ وجنت الکافر، کافروں کے لیے فریڈم ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ان کے لیے تو فریڈم ہے، جو کھانا ہے، جب سونا ہے، جب کرنا، جو کرنا ہے، جو نافرمانی کرنی ہے، سب کچھ۔ اس لیے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا بن جائے گا میں اس کا بن جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں، نہیں نہیں مر کے ختم نہیں ہونا، انہی ہے نموت ونحیا، وہ کیا کہتے تھے، ہم مر جائیں گے، ہم زندہ ہے، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہم کو اب اٹھانے نہیں جائے گا، لیکن جب اٹھایا جائے گا قیامت میں تو کیا کہیں گے، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کیا ہو گیا، کاش کہ جس طرح یہ جانور مٹی ہو گئے، اے اللہ تو ہمیں مٹی بنا دے، لیکن اب وہ ٹائم ختم ہو گیا، اس وقت تک کہیں گے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ایمان لے آئیں گے، اعمال کریں گے، اللہ مائیں گے اس ٹو لیٹ، ختم ہو گیا بات۔ اس لیے دنیا جو ہے دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں یفصل الآیات لقوم یعلمون، ایک اور بات ہے جو سمجھنے جیسی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں پیدا ہوا، پہاڑ پر پیدا ہوا، اس کو نبی کا پیغام نہیں پہنچا، نبی کا پیغام نہیں پہنچا، اس نے چاند اور سورج اور ستارے کو دیکھ کر کہا اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، بنانے والا ہے، ایسے نہیں چلتا ہے، تو وہ بھی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ابو منصور ماتردی، ہم احناف لوگ ہیں اسی کا فالو کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ان مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو بھی پہچان لے، جبکہ نبی کا ذکر کسی نے اس کو پہنچایا نہیں، ہے نا، کوئی پہنچائی نہیں دعوت کے لیے نبی کے، نبی آئے تھے، صرف اس نے دیکھ کر اللہ کو پہچانا، اتنی گواہی دے دی، اگر موت آ گئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ چاند، سورج، ستارے۔ فرمایا ایک اور بات ہے جو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم بہت گہرائی میں جاتے ہیں اس کی تفسیر میں، تو فقہ میں جاتے ہیں، تو فقہ کے انت سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے ہر علوم کو سیکھے، چاہے سائنس کا ہو، چاہے ٹیکنالوجی کا ہو، مسلم اعتبار سے وہ زیرو ہوتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی مشینری بنانا چاہتا ہے لیکن وہ صرف گائیڈ بک پڑھ لے، اور دوسرا ایک طالب علم ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس نے ساری کتابوں کو پڑھا ہے، تو درجہ اس کو دیا جائے گا، اس کو نہیں۔ گائیڈ لائن سے کوئی مشینری بنانا سیکھتا نہیں ہے، صرف تھوڑے پوائنٹ سیکھ لیتا، اصل تو پورا سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے تو آگے جا کر یہ ترقی کرتا ہے، اتنی ترقی کر جاتا ہے، محنت شرط ہوتی ہے، محنت نہ کرے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس وہ محنت، وہ نالج تھا کہ اس زمانے کے کافر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو کہا ایسے آدمی کو تو جیل میں نہیں رہنا چاہیے، ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ ہماری مدد کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط پر تمہارے ساتھ رہوں گا کہ تم مجھے اپنے وقت کا خزانچی بناؤ، ساری چیزیں، گروسریز وغیرہ کس کو دینا ہے، کتنی۔ اسی لیے تو قحط سالی ہوئی تھی، تو یوسف علیہ السلام ہی نے تو پورا سنبھالا تھا، قرآن سے پتا چلتا۔ لیکن ہمارا طالب علم، دنیا کا مسلمان جو نوجوانوں کو دیکھو، ایسے ہی بیٹھے اسکول میں، دیکھو بہت پیچھے، کوئی سائنس میں، کوئی ڈاکٹری لائن سے، کوئی ٹیکنالوجی لائن سے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، فقہ کے اندر جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے، لیکن ایسے علوم کو سیکھنا چاہیے جس سے ہم اللہ کو بھی پہچانے اور انسان کو بھی فائدہ پہنچائے۔ ڈاکٹر ہوتا ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، مسلمان بھی ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سارے علوم کے اندر دیکھ لو، ایسے علوم کو سیکھو جس سے انسان کو بھی فائدہ ہو۔ ابن حیان رحمت اللہ علیہ نے علم سیکھا تھا، زہر کس طرح بنایا جاتا ہے، زہر، پوائزن، اتنا بڑا نالج حاصل کیا کہ اس قسم کا انہوں نے پوائزن بنایا ایک مرتبہ کہ اس پوائزن کو زمین پر ڈالا، زمین پر، اور مسٹیکن ایک جانور نے صرف اس کو چاٹا، ابھی زبان سے لگا فوراً مر گیا، بڑے پچھتائے، یہ تو زبان سے لگتے ہی مر جاتا۔ اتر کو ایسے علم کو سیکھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑ کر وہ علوم سیکھے کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا تھا، انسان کو فائدہ پہنچے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا زمانہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پرندہ اڑتا تھا، اس سے بھی ہم نالج سیکھتے تھے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہمارا نوجوان تو ایسے ہی بیٹھا ہے، اسکول بھی نہیں جاتا، جاتا ہے وہ بھی پھر ادھر ادھر، میتھس میں دیکھو، سائنس میں دیکھو، اس میں دیکھو، بالکل پیچھے ہوتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا میں نے ایک کھیت میں دیکھا ایک فارمر جو تھا، کسان بیل کو مار رہا ہے، یعنی جانور کو مار رہا ہے، تو میں نے اس سے سبق سیکھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ایک کسان سے سبق سیکھا، کہ جو بیل چلتا ہے کام کرتا ہے اس کو مالک مارتا نہیں ہے، جو کام نہیں کرتا اس کو مارتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو ویسے ہی دنیا میں نکما بیٹھا رہتا ہے اس کو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ کام کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کو بڑے فوائد ملتے ہیں، بڑے اس کو سبق ملتے ہیں، اس کو بڑے تجربے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، آگے فرماتے ہیں اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وما خلق اللہ فی السماوات، ہم نے رات کو بدلا، دین کو بدلا، اگر یہ نہ بدلے، جیسے سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان فرمایا اگر میں رات کو رات ہی رکھوں دین نہ لاؤں تو کس میں طاقت ہے کہ وہ دین لا کر مجھے دکھائیں، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا اگر میں دین ہی رکھوں رات نہیں تو کس میں طاقت ہے کہ مجھے رات کو دین یا دین کو رات بنا کے دکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دین کام کے لیے رکھا ہے اور رات آرام کے لیے رکھی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات ہم نے لباس بنایا آدمی سو جائے آرام کرے اور دن جو ہے معاش، جاؤ کماؤ، لیکن کمانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق، حکم کو پورا کرتے ہوئے۔ وما خلق اللہ، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں، عجیب کیا پیدا کیا آسمان میں، شاید آپ تو سمجھتے ہوں گے فرشتے ہی ہے، فرشتے ہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج میں گیا تو چار نہریں ہیں دنیا میں، ایک جیہون، سیہون اور ایک نائل، نائل تو اب ہے، اس کی ابتدا آسمان سے ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں نے معراج میں دیکھا اس کی ابتدا، ہے نا ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے پانی کہاں سے جا رہا ہے، فرمایا آسمان سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے زمین میں اللہ کی مخلوق ہم انسان ہیں، جیسے اس امت کے لیے یا ساری امت کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، ان کے لیے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، ہمیں پتا نہیں وہ مخلوق اس کی زیارت ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے وما خلق اللہ فی السماوات، اللہ نے آسمانوں میں بھی مخلوق پیدا کی ہے، خلق والارض، اور زمین کے اندر بھی، زمین کے اوپر تو ہے ہی، زمین کے اندر کس کو پتا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے کہ زمین میں پیٹرول ہے، کس کو پتا تھا زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ کتنی چیزیں، فرمایا اللہ پاک نے زمین کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ یہ کیوں؟ لآیات لقوم یتقون، پھر آ گیا لفظ لآیات۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اب ترجمہ بدل دیا، کیا فرمایا؟ یہ ہے لآیات، قدرت کی نشانیاں، کیا فرمایا یہاں پر؟ قدرت کی نشانی، دین کا آنا، رات کا جانا، جی رات کا آنا، دین کا جانا، آسمان اور زمین کی مخلوقات اس کے نیچے، یہ قدرت ہے کہ سمندر میں فلاں مچھلی کیا کھاتی ہے، فلاں جانور کیا کھاتا ہے، جنگل میں کیا کھاتا ہے، فلاں پرندہ کیا کھاتا ہے، ہر ایک کا کھانا الگ، ہر ایک کا جاگنا، سونا، اٹھنا، گھومنا، کہاں رہنا، کیا، ہر مخلوق کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ اس قدرت پر یقین وہی رکھتے ہیں، لقوم یتقون، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ سے پھر سمجھایا کہ ہم قدرت کو پہچانیں۔ پہلے فرمایا اوپر والی آیت میں یہ پتا ہے، سورج جاتا ہے ادھر سے ادھر، چاند جاتا ہے، فرمایا یہ ایڈریس ہے، تم پتہ لگائیں کہ اللہ کدھر ہے، معلوم کریں۔ اور یہاں فرمایا یہ خالق کے کائنات نے چیزیں پیدا کی، اس کی قدرت کو پہچان کر اس کی عبادت کرو۔ آسمانوں میں فرشتے، آسمانوں میں مخلوق، فرشتے کیسے؟ انگوٹھے پر روایت میں آتا ہے فرشتوں کی بات ہے، ایک فرشتہ ایسا ہے ساتوں سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے پر رکھ دے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا ہے. جبرائیل کو لے لو، روایت ہے ضعیف، لیکن فرمایا کہ جبرائیل نے اللہ سے کہا مجھے جنت دیکھنی ہے، تو یہ تو صحیح روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 ونگز ہیں، 600 پر ہیں، ایک پر مشرق سے مغرب کے برابر ہے، ایک پر، صحیح روایت. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے جب جبرائیل علیہ السلام نے دبایا سرکار کو، اور یوں کہنے لگے خدیجہ زملونی زملونی، میں گھبرایا ہوا ہوں، مجھے سردی ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑاؤ، زملونی اڑاؤ. تو اللہ سے کہا مجھے جنت دیکھنی ہے، فرمایا جاؤ فلائی کرو. 600 پر کے ساتھ فلائی کرنے والا فرشتہ جب گھومتا ہے، 300 سال اندازن حدیث میں لکھا ہے 300 سال اس نے گھوما، فلائی کیا، جب تھک کر بیٹھ گیا اللہ سے پوچھا، اللہ نے پوچھا میری جنت دیکھ لی؟ فرمایا ہاں بہت بڑی ہے. فرمایا تو ابھی تم نے تو کوتر بھی نہیں دیکھی ہے، 600 سال اڑنے والا جس کا ایک پر مشرق سے مغرب کا اندازہ لگا، اللہ کی قدرت. پھر سمندر میں دیکھو کتنے جانور ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، جنگلوں میں دیکھو، زمین کے نیچے دیکھو، کیسی کیسی، اس کو کھلانے والا، پلانے والا، ان کی زندگی جان دینے والا، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو کھلانا، کتنے ایسے جانور ہیں بچے دے کر بھاگ جاتے ہیں، کھلاتے نہیں، ان کو کھلانا، یہ ساری قدرت اللہ کی ہے. یہ قدرت کو پہچانو. یہ کون پہچانتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے. فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہمیں ملنے کی امید نہیں رکھتے. یہاں پر بھی لفظ رجا ہے، دیکھو تفسیر سمجھنے کے لیے ہر لغت، ہر علوم کو جاننا ضروری ہے. لفظ رجا ہے، دیکھو قرآن کریم ایک دوسری جگہ ہے مالا ترجون للہ وقارا، اس طرح یہاں پر بھی رجا کا لفظ ضد کے لیے آتا ہے، یعنی نفی کے لیے بھی، اس بات کے لیے بھی، امید کے لیے بھی، خوف کے لیے بھی آتا ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے. جیسے مجھے امید ہے کہ جج مجھے فیل کر دے گا، دونوں فیل کر دے یعنی مجھے کوٹ دے دے، سزا دے دے، اور اگر رحم کرنے والا ہوگا تو امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اس طرح یہاں پر بھی بے شک وہ لوگ، اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملنے کی امید نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ہے جو اللہ کو ملنا نہیں چاہتے، اور وہ لوگ بھی ہے، یعنی اللہ شکوا کر رہا ہے، خوف شکوا کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، ایسے لوگ بھی ہے جو ملنا نہیں چاہتے ہیں. کل لوگ ہیں ملنا چاہتے ہیں، کیسے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کون اللہ کو ملنا چاہے گا، اس لیے کہ ملنا تو کب ہوتا ہے اللہ کو؟ موت کے، الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، موت ایک برج ہے، موت ہے برج ہے. کیوں؟ یوصل الحبیب الى الحبیب، بندہ کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے. تو موت آنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، تو کون مرنا چاہتا ہے؟ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مرنا کون چاہے گا، جب مرے گا تو ملاقات ہوگی، لیکن موت کون چاہتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی سکرات کا وقت ہوگا. کب کی بھائی؟ سکرات کی. جب اس کی سکرات شروع ہوگی تو اس کے سامنے اس کی نیکیاں اگر نیک ہے تو سامنے آ جائے گی، ان نیکیوں کو دیکھ کر وہ جنت کا نظارہ کرے گا، اس کو دیکھ کر کہے گا اللہ مجھے لے لے. یہ اور اگر دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا تو مرنے سے پہلے سارے اس کی برائیاں اس کے سامنے آ جائے گی، عذاب وغیرہ دیکھ کر کہے گا میں نہیں چاہتا، یہ اللہ کو ملنا نہیں چاہتا. یہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، نہ اللہ کو ملنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور نہ تو دنیا کی زندگی میں راضی ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور آرام کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا, فرمایا وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں بس. وہم عن الآخرت غافلون, آخرت سے وہ غافل ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لہم قلوب, ان کے دل ہے لیکن سمجھتے ہوں, ولیکن لا یفقہون, سمجھتے نہیں. ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کان سے جیسے ہم سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے. وطمعنو بہا, دنیا میں پیس فل زندگی گزار رہے ہیں کہ موت آنے والی نہیں ہے. آسمان سے زمین سے جتنی بھی ہے اس کو استعمال تو کرتے ہیں, لیکن قدرت کو دیکھ کر, اللہ کی ساری چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر خدا پر ایمان نہیں لاتے, وہ اللہ سے غافل ہے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون, دنیا میں وہ برے اعمال کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے اللہ نے مرنے کے بعد جزا بھی رکھی اور سزا بھی رکھی ہے. اگر جزا ہی جزا ہوتی, جہنم نہ ہوتی جی, تو پھر نافرمانوں کا کیا ہوتا, اور اگر سزا ہی سزا ہوتی تو فرما برداروں کا کیا ہوتا. اس لیے اللہ آگے فرماتے ہیں, اور یہ اللہ کا ایک سنت رہی ہے, جب جہنم کا ذکر کرتے تو فوراً جنت والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. فوراً کہا ان الذین آمنوا, لیکن ایمان والے جن کے دل میں ایمان ہے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کرتے رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج اگر ہے تو حج پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, یہدیہم ربہم بایمانہم, ان کو جنت کا راستہ ہم دکھائیں گے, ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے. اس لیے کہ یہاں پر لفظ یہدی ہے, چلو یہ بھی سمجھاؤں, یہ منطق کا مسئلہ ہے. ہدایت, ہدایت کے دو قسمیں ہیں, مثال اس کی سمجھ لو. ایک آدمی کہیں سے آ گیا بولٹن سے میرے پاس اور مجھے کہا فلاں آدمی کا گھر کدھر ہے, تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کہہ دوں بھائی یہاں سے جاؤ, باہر نکلو, سیدھے جاؤ, ٹریفک لائٹ آئے گی, وہاں سے رائٹ لے لو, پھر لیفٹ لے لو, وہاں نمبر 5 پر ان کا گھر ہے. یہ میں نے یہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کو گائیڈ کر دیا, اب وہ چلتا ہے. اور نمبر 2 پر وہ آدمی, میں نے کہا چلو میری گاڑی میں بیٹھو, میں تمہیں اتار دیتا ہوں, گویا میں نے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا. یہاں پر یہدیہم سے مراد اللہ جو ایمان والے ہوں گے اور نیک اعمال والے ہوں گے ان کو پکڑیں گے, یہ جنت ہے تمہاری, جاؤ اندر میں, نہیں بتائیں گے ادھر ادھر جاؤ. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے, یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا, فرمایا جب بندہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا اس کا عمل ایک نہایت, جو دنیا میں عمل کیے ہوں گے نا, حسین بیوٹیفل شکل میں اس کے سامنے آئیں گے اور اس میں سے بہترین خوشبو آتی ہوگی. یہ نکلنے والا قبر سے پوچھے گا تو کون ہے, تو وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں, چل میں سواری ہوں, مجھ پر بیٹھ جا, سیدھا جنت میں لے جاتا ہوں. اور جو مال بچ لے گا, ایک آدمی کھڑا ہے اور اسے ایسی بدبو آتی ہے, الامان والحفیظ, ایسی بدبو کہ وہ نکلنے والا کہے گا تو کون ہے, تو اس سے بہت خطرناک بدبو آتی ہے, کہے گا میں تیرے بڑے اعمال ہوں, چل بیٹھ, میں تجھے جہنم میں لے جاتا ہوں. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہدیہم ربہم بایمانہم, ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو سیدھا منزل مقصود یعنی جنت میں پہنچا دے گا. کون سی جنت ہے؟ تجری من تحتہم الانہار, ایسے قصل اور بنگلے ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی. وہ نہریں کیسی ہوگی جی؟ روایت میں آتا ہے شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, اور کیا جنت کا پانی ہی پانی ہے, عجیب. اور جنت میں پھر باغات, اس کے نیچے سے نہرے اور خوشبودار, اس میں سے خوشبو آتی ہوگی. بس اس کا تو ذکر ہی کہ وہ آدمی, اس لیے حدیث میں آتا ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بصر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ آنکھوں نے دیکھا ہے جنت کو, نہ کانوں نے سنا ہے, بس وہ روایت ہم سنتے ہیں. لیکن ایک تو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھے گا, کان سے سنے گا, اور ساتھ میں فرمایا ایسی چیز ہے نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ دل میں وسوسے آئے، ایسی جنت اللہ نے تیار کی ہے، ایسی جنت فرمایا فی جنات النعیم، اور اس کو جنت النعیم ملے گی، جنت کے بے شمار طبقات ہیں، اس میں سے ایک جنت النعیم، جنت المعلا، جنت الفردوس، جنت النعیم، ایسی جنت جو مڈل آف دا جنت کے اندر ہوگی، جنت کے درمیان میں، جنت بہت ساری، اس کے درمیان میں وہ جنت النعیم ہے، سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر کوئی جنت نہیں، دعواہم فیہا، اب یہاں لفظ دعویٰ ہے، دعویٰ ہم کیا کہتے ہیں، میں دعویٰ سے کہتا ہوں، وہ دعویٰ یہاں مراد نہیں، دعویٰ سے مراد دعا ہے یہاں، وہ جنتیوں کی دعا ہوگی، سبحانک اللہم، کیا دعا ہوگی، سبحانک اللہم، بس اتنا ہی، سبحانک اللہم، یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے، دعا تو ہوتی ہے، کسی چیز کی ریکویسٹ کرتے ہیں نا، اللہم مجھے جنت دے دے، جی جہنم سے بچا لے، اللہ اولاد دے، ایسی ریکویسٹ ہوتی ہے، اس میں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، ٹو سیک سم تھنگ، سبحانک اللہ میں تو کوئی چیز ریکویسٹ تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، تو یہ دعا کیسے ہوئی، اللہ نے اس کو لفظ دعا سے کیوں تعبیر فرمایا، ارے سوال سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو دعا کیوں کہہ دیا، فرمایا جنت میں تمہیں ریکویسٹ کرنے کی ضرورت، ریکویسٹ تو جاتی ہے نہیں ہوگا، ریکویسٹ کی جگہ، دعا کی جگہ، ہر مومن کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا سبحانک اللہم، حدیث میں آتا ہے جیسا ہی سبحانک اللہم کہے گا فرشتے اس کی مراد کو سمجھ جائیں گے اور اس کے سامنے لا کر رکھ دیں گے، یہ کھا، سمجھ میں آتی ہے بات، سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، کرے گا بندہ، اسی لیے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بخاری شریف کی، فرمایا جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو، بے چینی ہو، مصیبت میں آدمی فسا ہو، تو بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی یہ دعا پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، آسان ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اگر اس کو پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو فوراً دور کر دے گا، ایک بزرگ کو، بہت بڑے عالم کو جیل میں ڈالا زمانے کے بادشاہ نے، تو دوسرے ایک بہت بڑے عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا آپ اپنے دوستوں کو یوں کیوں نہیں کہتے کہ میری کتاب میں جو دعا ہے وہ پڑھا کرے، دعائے کرب، دعائے کرب، اس کو دعائے کرب کہتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی بخاری شریف کی، دعائے کرب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس بزرگ نے خواب میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری کتاب کون سی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو میری کتاب سے تم دعائے، ان کو دعائے کرب کیوں نہیں پڑھتا ہو، کون سی تمہاری کتاب ہے؟ فرمایا میری کتاب بخاری شریف ہے، کیا فرمایا؟ صحیح واقعہ بخاری شریف، چونکہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو بخاری شریف ہے، جس کی ساری روایت صحیح ترین روایات ہے، جب اس بزرگ نے آنکھ کھلی ان کو یہ بتایا دعائے کرب، اسی دن بادشاہ نے اس کو جیل سے رہا کر دیا، حالانکہ بادشاہ کو پتا بھی نہیں ہے یہ دعائے کرب ہے، تو یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن جب میں اکبر بیان کرتا ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ملا اللہ سے مانگنے کا، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو مانگنے والے سے زیادہ دے گا، دعا کرنے والے سے بھی زیادہ دے گا، دعا کرنے والے سے بھی زیادہ ملے گا، اس لیے فرمایا جنتی جنت میں جائے گا تو سبحانک اللہم کہے گا، جیسے میں ٹھنڈا پانی پیوں کیا الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جنتی جنت میں جائے گا لذت والی چیز کو دیکھ کر کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے سبحانک اللہم سبحانک, جیسا ہی کہے گا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا بہت اچھی مینگو ہے سبحان اللہ, تو آپ کے پاس وہ مینگو تو نہیں آ جائے گی, لیکن جنت میں آپ نے کسی چیز کو دیکھ سبحان اللہ فوراً تمہارے سامنے حاضر کھا لو. یہ دعا ہے, ریکویسٹ ہے, گویا ریکویسٹ کی جگہ پر اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا, جنتیوں کا لفظ ہوگا سبحانک اللہم وتحیتہم. تحیت کا کیا معنی ہے؟ استقبال, ویلکم, خوش آمدید, فیہا سلام. کیا سلام؟ فرمایا جنتیوں کے لیے والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم, اس کے گھر کے بنگلوز کے ہزاروں لاکھوں دروازے ہوں گے, ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم. یہ قرآن کہہ رہا ہے جنتی فرشتے تجھے سلام کریں گے, اور اسی پر نہیں, جب جنتی اپنے بنگلے میں بیٹھا ہوا ہوگا کاسل میں, تو سورت یاسین شریف میں اللہ نے فرمایا سلام قولم میں رب الرحیم, اللہ بھی تجھ سے سلام کرے گا, رب الرحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہوگا. وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور ان کی آخری دعا جنتی کی گویا ابتدا سبحان اللہ سے اور اس کی انتہا الحمدللہ سے ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کھانا شروع کرو سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ سے, اور کھانا کھالو الحمدللہ کہو. کھانے کی ابتدا سبحان اللہ یا بسم اللہ سے, اس کی انتہا الحمدللہ سے کرنی چاہیے. اب جنت میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. شیخ صحاب الدین شہاب الدین سہروردی, جو چار ہے نا سلسلے, نقشبندیہ اور چشتیہ قادریہ اور سہروردیہ, ارے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, چار سلسلے چلتے, جیسے چار امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, سلسلے بھی چار چلتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ, اور ان سے چلتا ہے قادریہ, ارے سمجھتے ہیں نا, اور حضرت نقشبندیہ. سہروردی جو سلسلہ ہے, یہ شیخ صحاب الدین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ عام لوگ ہیں جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو وہ مقام دے گا جو دنیا میں اللہ نے علماء کو مقام دیا ہے, اور علماء کو وہ مقام دے گا جو اللہ پاک نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے, اور انبیاء علیہ السلام کو, چونکہ وہ تو انبیاء کے وارث ہیں نا, علماء تو کیا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث ہے نا, علماء انبیاء, ان کو وہ مقام دیں گے, یعنی نبی نہیں بن جائیں گے, مقام دیں گے درجہ, اور انبیاء کو مقام مصطفیٰ دیں گے, یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے سارے انبیاء کا سردار, وہ سارے نبیوں کو ملے گا, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملے گا؟ فرمایا ان کو مقام محمود عطا فرما دیں گے. مقام محمود عرش کے سامنے ہے, تم اللہ کی زیارت, اللہ تمہاری زیارت کرتا رہے, یہ مقام محمود, جس کی دعا اللہ کے نبی نے کہا تم ہر نماز اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو, رب ہذہ دعوتی تام والصلاۃ, سمجھ میں آتی ہے بات, آتی محمد ان الوسیلہ والفضیلہ, وہی مقام محمود یا مراد. اس لیے اللہ کی زیارت بھی سب سے بڑا, سب سے بڑی نعمت ہے, اور جو آدمی اللہ کی زیارت سے محروم محروم, ان ربہم بھی, کیا قرآن کریم میں ہے کہ قیامت میں کافر اللہ کی زیارت بھی نہیں کر سکیں گے, مومن ہوگا جو اللہ کی زیارت کرے گا. سب سے بڑا عذاب تو یہ ہوگا کہ اللہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی, عذاب تو ہے ہی جہنم کا, لیکن اللہ بھی ان کے سامنے نہیں. یہ تو آدمی کو اللہ سلام کرے گا, شرط یہ ہے ان الذین آمنوا وعمل الصالحات. اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں پر دو لفظ استعمال فرمائے, بات نکلتی رہتی ہے, دو لفظ استعمال فرمائے, ایک سبحان اللہ یہ جلالی لفظ ہے, الحمدللہ یہ اکرام والا لفظ ہے, یہ زبائی اکرام. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, جلال بھی اور اکرام بھی. فرمایا سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کا جلال بیان کر رہے ہیں, تیری ذات پاک ہے, کوئی تیرے سامنے نہیں آ سکتا, اور الحمدللہ میں ساری تعریف اللہ کا آپ اکرام کر رہے ہیں.
اسی لیے وکان اللہ شاکرن علیما کی ایک تفسیر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے شکر کرنے پر اللہ بہت نعمت دے گا، لیکن دوسری تفسیر کیا ہے؟ تم اگر اللہ کی نعمت پر شکر کرو گے، دنیا میں آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ آدمی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اعمال صالحات کریں، اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے دنیا میں، اور اس کے لیے اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی نعمت ہے کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ غافل وہی ہوتا ہے جو اتنی نعمت کھا کر بھی، بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، نعمت اللہ کی کھا کر 40 سال 50 سال 60 سال تک کہ سارے دانت بھی گر گئے، پیچھے کی ڈار بھی گر گئی، لیکن کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق، وہ بناوتی رکھنے پڑے، اتنی اللہ کی نعمت کھائی لیکن کبھی شکر ادا۔ اور آگے فرماتے ہیں کوئی حاجی صاحب آ جائیں اور تمہیں ٹوپی دے دیں تو جزاک اللہ آپ نے مجھے ٹوپی دی، تسبیح دی، ٹوپی دی، فرمایا اس کا 10 بار تم شکریہ ادا کرو گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے ٹوپی رکھی ہے اس سر پر جس سر کو اللہ نے بنایا، کبھی اس کے سامنے سجدہ شکر ادا نہیں کیا، تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے نعمت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی بہت زیادہ بیمار تھا، چل نہیں، پھر نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس کو بھی قیامت میں سوال ہوگا، اس کو بھی سوال ہوگا اللہ کی نعمتوں کا؟ صحابہ کرام فرمائے اس کو کیا سوال ہوگا، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھانا صرف کھا سکتا ہے۔ فرمایا یہ کھانا کھاتا ہے نا، اور کھانا اس کے وقت پر پیچھے ٹوائلٹ سے نکل جاتا ہے، اس پر بھی اس کو سوال ہوگا اگر جیسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہم اپنی زندگی کو ایسی بنا لیں کہ ہم جنت میں جائیں تو فرشتے بھی ہمیں سلام کریں اور اللہ کا بھی سلام ملیں اور اللہ کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہو، اس سے اللہ کے احکام کو پورا کریں اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کریں، ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں اور اللہ کی تعریف کریں، انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتا رہے گا اور اسی کے صدقے اللہ ہمیں جنت بھی نصیب کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جب بھی مجلس ختم ہو تو یہی لفظ بولا جاتا ہے، وآخر دعوانا، ہماری آخری دعا ان الحمدللہ رب العالمین ہے، جنتی بھی شروع کرے گا سبحان اللہ سے۔ بار بار سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سننے کے لیے تیرے قرآن کی محبت میں گھنٹے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کوئی اخلاص والا عمل نہیں ہے، اللہ کوئی اخلاص والا عمل نہیں ہے، ریاکاریوں سے بڑی پڑی ہماری زندگی ہے، تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے اس قرآن بابرکت کلام ہے تیرا، اللہ تیری زبان سے نکلا ہوا ہے، اسی کی برکت سے ہماری آل اولاد کی، ہمارے خاندان کی، والدین کی، اور سارے علماء صلحاء، اس سارے مجمع کی جو یہاں سننے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ زندوں کی، مردوں کی، سب کی مغفرت فرما دے، زندوں کی، مردوں کی، سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ برہوں کی، جوان کی، مرد اور سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، ساری مساجدوں کو آباد فرما، اے اللہ درس جاری ہے 10 سال سے، اے اللہ اس کو جاری اور ساری فرما، اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ سننے والوں کو، کہنے والوں کو برکت عطا فرما، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، سب کو قبول فرما، سب کی آل اولاد و نسلوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو آخرت میں، دنیا میں، قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. ٹوٹی پھوٹی محنت کر کے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بری سمجھ کر کے قبول فرما کر دنیا اور آخرت اور قیامت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جن کے پاس حلال روزی کا کوئی سبب نہیں، حلال روزی کے سامان مہیا فرما. ہماری روزی روزگار میں، گھروں میں، زندگیوں میں، اولادوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان اور اعمال صالحات پر قائم دائم فرما. اے اللہ موت آئے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری والدہ بیمار شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار شفا عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت فرما. اے اللہ قبروں کو نور سے بھرپور فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو تیری شاعر شان عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.